بس لگتا تو امام ہے الیاس پادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس پادری، بس لگتا تو امام ہے الیاس پادری۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم مدنی چینل کے سلسلے تذکرہ امیر اہل سنت میں حاضر ہیں۔ سلسلے کے آغاز سے پہلے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پیش کرنے کے فضائل میں سے ایک فضیلت عرض کرتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ عزوجل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے 10 بار درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ عزوجل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے پیارے اسلام بھائیو، امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کا تذکرہ اس سلسلے کے اندر کیا کرتے ہیں، یعنی آپ کی سیرت کے متعلق وہ چیزیں اور آپ کا وہ انداز جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک سنتوں کو عام کرنے والا ہوا کرتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ مبارک انداز اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ طریقہ کہ جس طریقے پر چل کر یہ امت اللہ عز و جل کا خوف اپنے دلوں میں بٹھا لے اور اپنے دلوں کو اس دنیا سے دور کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی جانب بڑھنے والا جو رستہ ہے اس پر چلنے میں کامیاب ہو جائے، تو امیر اہل سنت کی اس طرح کی سوچ، اس طرح کی فکر، آپ کا یہ مدنی ذہن اور عطا کردہ جو آپ کا مدنی ذہن ہے اس کو ہم مختلف انداز میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، ہم اولیاء عظام کی جب ہسٹری دیکھتے ہیں، آپ کی سیرت کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں ایک چیز وہاں بہت ہی واضح انداز میں ملتی ہے کہ ان کے جو قلوب ہوا کرتے ہیں وہ عشق مصطفیٰ سے لبریز ہوا کرتے ہیں، ان کے دل اللہ کی محبت سے سرشار ہوا کرتے ہیں، رسول کریم رؤوف الرحیم سے ان کا عشق، اللہ تبارک و تعالیٰ عزوجل سے ان کی محبت، اولیاء کا پھر طاعت الہی اور محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ ان کو ہر ہر اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں راحت محسوس ہوتی ہے، راحت حاصل کر رہے ہوتے ہیں محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کر کے، ان کو بہت سکون مل رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ اس طرح ان چیزوں سے گویا کہ اپنی زندگی کو معطر کرتے رہتے ہیں، اور پھر ان کی یہ جو معطر ہونے کے بعد یہ خوشبو کا انداز ہے، وہ جو خوشبو ہے وہ سنت کی خوشبو ہے، وہ سنت کا مہکنا ہے، وہ اس انداز میں عام ہوتا ہے کہ جس تک وہ خوشبو پہنچتی ہے وہ بھی پھر اس سنت کا دیوانہ ہو جاتا ہے، وہ بھی اس پر عمل کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھا لیتا ہے۔ تو ان اولیاء کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان میں ایک عظیم ہستی ضیاء الدین مدنی علیہ الرحمہ ایک ایسے عالم باعمل ہیں، ایک ایسے صوفی باصفا ہیں، اور ایک ایسی ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر گزار دیا، دین اسلام کی خاطر انہوں نے اپنے آپ کو ایسی مصروفیات سے دور کر کے اپنی زندگی کو ان چیزوں پر لگا لیا کہ جس سے اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچے، دینی نفع پہنچے، ان کے اندر طاعت رسول ہو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان کے دلوں میں آ جائے۔ اب ان چیزوں میں جب انہوں نے لگایا تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے طریقت اور شریعت کے اعتبار سے ان کو رب نے وہ مقام دیا کہ آج ان سے اکتساب فیض کرنے والے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہمیں ملتی ہے, اور یہ سلسلہ وہاں سے بڑھتا رہا حتیٰ کہ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی نے بھی ان کو چنا اور ان کے دستے حق پر بیعت کی, اور پھر سلسلہ عالیہ قادریہ کا وہ انداز امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی نے شریعت کا وہ رستہ, طریقت کا وہ رستہ, ان کے ذریعے سے سلوک کی وہ راہ ان کے ذریعے سے ایسی حاصل کی کہ اب اس کے بعد امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی بھی اس امت کے لیے ایک بہترین روشن چراغ بن گئے, بلکہ ایسے کہ الحمدللہ عزوجل آج آپ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کو جب دیکھتے ہیں, آپ کے انداز تحریر کو دیکھتے ہیں, انداز گفتگو کو دیکھتے ہیں, مدنی مذاکروں کو دیکھتے ہیں, تو الحمدللہ عزوجل ایک نہیں, دو نہیں, سینکڑوں نہیں, بلکہ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان آپ کو ایسے نظر آتے ہیں جو امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کے اس مبارک انداز سے دین پر بڑے اچھے انداز سے چل رہے ہیں. تو شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کا ذکر, آپ کا تذکرہ, آپ کی زندگی کے اور کئی سارے انداز اور چیزیں ہم انشاءاللہ عزوجل اپنے سلسلے کے اندر آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. یاد رکھیں, اولیاء کرام اللہ عزوجل کے جو نیک بندے ہوا کرتے ہیں, ان کا تو انداز ہی یہ ہوا کرتا ہے کہ یہ رب کی محبت کو عام کرنے کا درس دیتے ہیں, یہ اللہ اور اس کے رسول کے پیار کو عام کرنے کا درس دیتے ہیں, اور اسی انداز میں یہ اپنی زندگیوں کو بڑے ہی اچھے انداز سے گزار رہے ہوتے ہیں, حتیٰ کہ اولیاء اکرام تاریکیوں کے لیے چراغ بن کر, رشد و ہدایت کے چراغ بن کر, اور اللہ عزوجل کے خاص رازدار بن کر, ہر تصنع اور بناوٹ سے پاک اور مخلص ہو کر یہ اللہ تعالیٰ عزوجل کے لیے عمل کر رہے ہوتے ہیں. ان کا عمل للہیت پر مبنی ہوا کرتا ہے, اسی لیے ان کے عمل کے اندر ایک ایسی چاشنی ہوتی ہے, ایک ایسا انداز ہوتا ہے, ایک ایسا چیز ملتی ہے جس سے دیکھنے والا آٹومیٹکلی اس چیز کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, وہ اس چیز کی طرف ایسا بڑھتا ہے کہ پھر وہ بھی اس کا عامل بن جاتا ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتوں کا عامل بن جاتا ہے. تو امیر اہل سنت کے اس فیض کی, آپ کے اس طرح کے معاملات کی گفتگو انشاءاللہ عزوجل ہم آگے بڑھائیں گے. تو دیکھتے ہیں کہ پہلے ہمارے ساتھ کون ہیں اور وہ اس لمبے امیر اہل سنت کے بارے میں کیا تاثرات دے رہے ہیں, ہم ان تاثرات کو سنتے ہیں, پھر اپنے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا نام شہزاد احمد عطاری, گجرات سے تعلق ہے. میں اس مول میں آنے سے پہلے گناہوں کی دلدل میں ڈوبا ہوا تھا, گناہ بھری زندگی تھی, شب و روز گناہوں میں گزر رہے تھے, نہ کبھی نماز کی فکر تھی, نہ کبھی قبر کی فکر تھی, نہ آخرت کی فکر تھی, بس دنیا کی رنگینیوں میں گناہوں کی دلدل میں ڈوبا ہوا تھا. جب کالج لائف سے نکل کر میں پریکٹیکل لائف میں آیا, والد صاحب کے ساتھ بندرس فیلڈ میں آیا, جب بندرس کا ماحول آ کر دیکھا تو وہاں پر ہر طرف یہ کہ جھوٹ دغا فریب نظر آ رہا تھا. کالج لائف میں جب پڑھ رہے تھے اس میں کتابوں میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا, دغا نہیں کرنا, فریب نہیں کرنا, لیکن جب پریکٹیکل لائف میں آئے تو اس میں اس کا بالکل الٹ دیکھا, اپوزٹ دیکھا. یہ دیکھ کر میں ذرا سا پریشان ہو گیا کہ ہم نے جو ایجوکیشن میں پڑھا وہ تو اور پڑھا یہ, لیکن پریکٹیکل لائف میں بالکل آ کر یہ ڈفرینٹ ہے, یہ کیا ہے مسئلہ. تھوڑا سا پریشان ہو گیا, لیکن انہی دنوں میں الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہاں پر مدنی ماحول بننا شروع ہو گیا تھا. اسلام بھائی ملاقات کر کے اجتماع کی دعوت دے رہے تھے, ایک اسلام بھائی نے مجھے بھی اجتماع کی دعوت دی کہ وہاں پر کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, چلیں آپ بھی وہاں پر چلیں, وہاں بڑی بڑی اچھی باتیں بتائی جاتی ہیں, بڑی پیاری دعا ہوتی ہے، آپ بھی وہاں پر شامل ہو. یہ دعوت اسلامی کے اوائل کے دن تھے، 1986-1987 کے راؤنڈ اباؤٹ. میں ایک دفعہ گیا وہاں پر، میں نے وہاں پہ اجتماع اٹینڈ کیا، دیکھا بڑا اچھا لگا، دل کو سکون آیا. چند اجتماع اٹینڈ کیے، اس کے بعد پھر دنیا کی وہی رنگینیوں میں گم. پھر کچھ مہینے بعد پھر ذہن میں خیال آیا کہ آخرت کی بھی سوچ ہونی چاہیے، آخرت کی تیاری بھی کرنی چاہیے. پھر مجھے وہی دوست ملے، انہوں نے مجھے دعوت دی کہ آپ چلیں دوبارہ وہاں اجتماع میں چلتے ہیں. وہ مجھے پھر لے کر وہاں پر آگے، پھر الحمدللہ وہاں سے یہ سلسلہ اجتماع میں آنے کا شروع ہو گیا. ان دنوں امیر اہل سنت کے آڈیو بیانات کی کیسٹیں آیا کرتی تھی. امیر اہل سنت کا ایک بڑا ہی رقت انگیز بیان میں نے سنا، جو کہ میری زندگی میں ایک ٹرن آؤٹ کا معاملہ بنا. اس کا نام تھا جہنم کی تباہ کاریاں. یہ کیسٹ میں نے سنی اور میرے دل میں ہلچل مچ گئی. یہ کیسٹ، باپا کا یہ پیارا بیان سن کر مجھے آخرت کی فکر لگی کہ آخرت میں میرا کیا ہوگا، جہنم کے عذابات کیسے سہ سکوں گا. پھر آہستہ آہستہ یہ ذہن بنتا گیا کہ نہیں، یہ دنیا کی رنگینیاں چند روزہ ہیں، اس کو چھوڑ کر آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. اس بیان نے میری زندگی کو یکسر بدل دیا. میں جب نمازیں نہیں پڑھا کرتا تھا، نمازوں کی طرف آ گیا، نمازیں پڑھنی شروع کر دی. میرے دل میں ہلچل مچ گئی، میری سوچوں کا محور تبدیل ہو گیا، آخرت کی فکر لگ گئی کہ دنیا کی چند روزہ زندگی میں رہ کر یاشیاں اگر کریں گے تو کل ہمارا کیا بنے گا، کل روزے قیامت جہنم کا عذاب کیسے سہ سکوں گا. الحمدللہ پھر اس طرح ماحول کے ساتھ مسلک ہونے شروع ہو گئے، نمازوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا. اس ماحول میں آنے سے پہلے کبھی کبھار جمعہ پڑھ لیا کرتے تھے، نمازوں کی طرف بالکل دھیان نہیں تھا، نہ کبھی نماز پوری آتی تھی، دین کے بارے میں کوئی معلومات نہیں تھی کسی قسم کی، میں دین سے اتنی دوری تھی. الحمدللہ جب اس ماحول سے وابستہ ہوئے، اس ماحول میں آئے تو الحمدللہ دین کی جو بنیادی باتیں ہیں ہر مسلمان کو پتہ ہونی چاہیے. الحمدللہ آہستہ آہستہ اس ماحول میں آنے کے بعد ایسی ایسی الحمدللہ باتیں سیکھنے کا موقع ملا جو آج سے پہلے زندگی میں سیکھی نہیں تھی. نمازوں کا سلسلہ بھی الحمدللہ شروع ہو گیا، والدین کی اطاعت کرنا بھی شروع ہو گئے، لوگوں کی جو دل آزاریاں کرتے تھے وہ بھی الحمدللہ اس سے بھی توبہ کر لی، فلمیں ڈراموں سے توبہ کر لی. الحمدللہ پھر اس راہ سنت پر الحمدللہ گامزن ہو گئے. ایک واقعہ مجھے زندگی کا بڑا یاد ہے، ایک دفعہ باب المدینہ میں حاضر ہوئے تو باپا کے بارگاہ میں حاضر ہوئے تو باپا نے ہمیں کہا تھا چلیں وہاں پر ایک عالم صاحب کی عیادت کرنی ہے. باپا کے ساتھ ہم چلے گئے، اور جب وہاں پر پہنچے تو ہم پتہ چلا کہ وہاں پر صاحب بھارے شریعت کے صاحبزادے مولانا رضا مصطفیٰ، ان کی عیادت کرنے کے لیے باپا حاضر ہوئے. وہاں ان سے ملاقات کی تو باپا نے ان سے نا کچھ اس طرح میٹھے انداز میں بات کی، انہیں کہا کہ آپ جو ہے عالم ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، اور بھی علماء کرام کی اہل سنت کی کتابیں مارکیٹ میں آتی ہیں، تو میرا ایک یہ ذہن میں میرا پوائنٹ ہے کہ آپ اگر نوٹ کر لیں، آپ ان تک میرا یہ پیغام پہنچا دیں دوسرے علماء کرام تک، کہ یہ جو باہر قرآن پاک کی آیات لکھی ہوتی ہیں کتابوں کے باہر، یہ اکثر مارکیٹ میں بکنے آتی ہیں تو مسلمان آتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں، تو اکثر یہ ایسا ہوتا ہوگا کہ مسلمان کے وضو نہیں ہوتا ہوگا. تو آپ کو پتا ہے کہ بغیر وضو کے اگر قرآن پاک کی آیات کو چھونا وہ جائز نہیں ہے. تو یہ اگر اس طرح ہو جائے کہ یہ اندر جو ہے قرآن پاک کی آیات لکھی ہو، اس طرح کئی مسلمان جو ہے وہ اس طرح گناہ سے بچ جائیں گے. تو الحمدللہ باپا کا یہ کہنے کا یہ انداز تھا کہ عالم صاحب ہیں سامنے ان کو ایک عرض کرنے کا ایک انداز، اور دوسرا یہ باپا کی یہ سوچ دیکھی کہ الحمدللہ امت کی اصلاح کے لیے، امت کا درد ہے اور امت کو گناہوں سے بچانے کے لیے باپا کی سوچ، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ باپا کی الحمدللہ اس قدر یہ سوچ ہے کہ سرکار کی امت جو ہے وہ گناہوں سے جو ہے انجانے میں بھی نہ گناہ کرے، اور یہ اس طرح یہ گناہ انجانے میں جو گناہ ہوتا ہوگا وہ اس سے بھی مسلمان بچ جائیں۔ مجھے یاد ہے کہ 1995 میں باپا گجرات میں تشریف لائے، تو یہاں پر ہمارے قریب ہی گجرات میں انبیاء علیہ السلام کی مزارات ہیں، تو ہم نے باپا کی بارگاہ میں عرض کی کہ باپا آپ بھی چلیں، وہاں پر انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات ہیں، وہاں پر چلتے ہیں۔ تو باپا نے فرمایا کہ نہیں، میں تو ابھی قافلے میں آیا ہوں، میں باب المدینہ جاؤں گا، وہاں سے پھر یہ نیت اس نیت سے آؤں گا کہ وہاں پر جا کر میں نے انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے۔ تو الحمدللہ ایسے ہی ہوا، باپا واپس چلے گئے، وہاں سے پھر باپا الحمدللہ یہ نیت کر کے آئے کہ میں نے جا کر انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، اور یہ نیت کر کے باپا اسپیشل باب المدینہ سے دوبارہ گجرات تشریف لائے۔ اس میں الحمدللہ ہمارے لیے ایک مدنی پھول ہے کہ باپا الحمدللہ کس قدر یہ ہے نیت کو الحمدللہ کس قدر یہ اہم سمجھتے ہیں کہ نیت ہر عمل سے پہلے نیت ہونی چاہیے، اور باپا نے الحمدللہ یہ باب المدینہ دوبارہ گئے، وہاں سے یہ نیت کر کے آئے دوبارہ کہ میں نے جا کر انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، اور یہ نیت کر کے باپا دوبارہ الحمدللہ تشریف لائے، ہمیں الحمدللہ یہ سعادت ملی کہ ہم باپا کے ساتھ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔
جی مدنی چل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے کہ اسلام بھائی جس طریقے سے امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کے متعلق مختلف چیزوں کا ذکر کر رہے تھے، خصوصی طور پر آپ نے لاسٹ میں جو چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ امیر اہل سنت کے نیت کے انداز پر کس بہترین مطلب طریقے سے انہوں نے وہ آخری بات کی، کہ اس وقت مطلب آج سے بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی جب مدنی قافلوں میں خود سفر اس انداز میں کیا کرتے تھے، شہر بشہر، گاؤں بگاؤں، قریہ بقریہ، امیر اہل سنت خود قافلوں میں گئے ہیں، گجرات کا جس طرح یہ ذکر ہے، ملتان کی بات کریں، کسی دوسرے پنجاب کے شہروں کی بات کریں، سندھ کی بات کریں، یہ دنیا کے مختلف ممالک میں بھی ابھی امیر اہل سنت الحمدللہ مدنی قافلوں میں جس طرح سفر کی جو ہے وہ سعادتیں یعنی سفر کر رہے ہوتے ہیں، اور اسلام بھائیوں کے لیے یہ انداز چھوڑ رہے ہیں کہ اس طرح آپ نے بھی دین کے لیے عمل کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، لیکن اس دوران بھی، اس وقت بھی، آج سے کتنا عرصہ پہلے کی بات ہے کہ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی اس وقت بھی نیت کے اعتبار سے، نیت کے بارے میں آپ غور و خوض کرتے، اپنی نیت کو مطلب کس عمل میں کیسے رکھنا ہے، نیت کا کیا مقام ہے، کیا چیز ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہماری مختلف چیزوں میں، ہم اپنے سلسلوں کے شروع میں نیتیں دیکھ رہے ہوتے ہیں مدنی چینل پر، اسی طریقے سے مختلف کتابیں مقتۃ المدینہ سے پبلش ہوتی ہیں، اس کے شروع میں نیتوں کا بیان ہوتا ہے، اس میں نیتیں ہوتی ہیں، مطلب کوئی بھی عمل کرنا ہے، ایک اچھا عمل کرنا ہے، اس میں جتنی نیتیں زیادہ کر لی جائیں ثواب بڑھ جائے گا۔ تو امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی اس طرح ان چیزوں کے اعتبار سے اس وقت بھی عمل اور اس درجے پر تھے کہ شاید بڑے بڑے اس بارے میں نہ سوچتے ہوں، نہ غور کرتے ہوں، نہ توجہ کرتے ہوں کہ ایک عمل کے لیے نکلنا ہے تو حقیقی نیت اس اعتبار سے کر کے پھر اس کے اندر اور جتنے عمل ایڈ کر سکیں، اس میں یہ چیزیں ہو سکیں، ان کو آگے بڑھاتے چلے جائیں۔ تو یہ اللہ کے نیک بندوں کا اور صوفیہ کا انداز رہا ہے، اور پھر امیر اہل سنت نے جو اس وقت کے آپ کے وہ بیانات ہیں، اس طرح ان اسلام بھائی نے اپنا جو بتایا کہ ان کی زندگی میں جو تبدیلی کیسے آ گئی، انہوں نے اپنے آپ کو کس طرح بالکل تبدیل کر کے مدنی ماحول میں جو لے آئے، تو امیر اہل سنت کے اس وقت کے وہ بیانات جس میں ویڈیو کا تصور بھی نہیں تھا کہ کبھی ویڈیو بیانات بھی ہوں گے، آڈیو میں وہ کیسٹس سنا کرتے تھے، ان کیسٹس کو سن کر اس دوران جو ان کا ایک تصور بنتا تھا، اور پھر وہ جو کیفیت اس وقت طاری ہو جایا کرتی تھی، اسلامی بھائی کس انداز میں وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کو اپناتے، خوف خدا دل میں پیدا ہو جاتا، جہنم سے ڈرنے کا اور جنت میں جانے کا ایک جو شوق پیدا ہو جاتا، عبادات کا ذوق پیدا ہو جاتا، اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے محبت ان کے دلوں میں بڑھ جاتی، تو یہ چیزیں کس طرح ہوا کرتی تھیں۔ یہ امیر اہل سنت کا پیارا اور بہترین حکمت بھرا تربیت کا انداز تھا۔ واقعتاً پیر ہو تو ایسا کہ جو اپنے مریدین کی اصلاح اس انداز میں فرما دے کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری میں لگ جائیں، نہ صرف اکیلے لگیں بلکہ اپنے ساتھ پورے کے پورے وہ جو ان کا ایک گروپ ہے، گیدرنگ ہے، ماحول ہے جہاں یہ رہ رہے ہیں، معاشرے میں جتنے لوگ ان کے قریب ہیں ان پر بھی کوشش کرنے والے بن جائیں۔ تو یہ انداز الحمدللہ عزوجل امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی نے اپنے مریدین میں عام کیا۔ تو ابھی اور بھی یعنی عام اسلامی تو تاثرات دیتے ہی ہیں، ہمارے ساتھ علماء موجود ہیں، وہ علماء ہند سے تعلق رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ کیا تاثرات دیتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو میں تصوف کے متعلق کہ جو صوفیہ کی نشانیاں بیان کی ہیں نا، کیونکہ امیر علیہ سنت کا ہم جب تذکرہ اور آپ کا ذکر اس انداز میں کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی سیرت کے پہلوؤں کو سامنے لا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ان کو مقام دیا ہے، تو جو صوفیہ کی نشانیاں بیان کی گئیں، تصوف کے معنی بیان کیے گئے، اس میں اگر ہم جا کر تھوڑی سی گہرائی سے سوچیں، دیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنی ساری چیزیں اللہ نے امیر علیہ سنت میں رکھی ہیں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں ہم بعد میں انشاءاللہ جانیں گے، لیکن پہلے دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون عالم صاحب ہیں اور کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس دعوت اسلامی کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور حضرت امیر اہل سنت کی عمر برکت عطا فرمائے، اور انہی کی محبت میں رکھے، اور یہ انہی کا فیضان ہے کہ آج جگہ جگہ محبتیں قائم کی جا رہی ہیں۔
دعوت اسلامی کے بانی حضرت مولانا محمد الیاس قادری صاحب رضوی قادری ہیں، جو کتب مدینہ حضرت علامہ ضیاء الدین مدنی رضوی علیہ الرحمہ سے مرید بھی ہیں۔ میں نے ان کی کتابیں پڑھی، بہت سارے رسائل دیکھا میں نے۔ ان کے سطر سطر سے عشق رسول پھوٹا پڑتا ہے۔ سنت سیکھنے سکھانے کا اتنا حسین، مؤثر اور بہترین انداز ہے کہ جو ان کے رسائل پڑھ لیتے ہیں یا ان کی تقریریں سن لیتے ہیں، ان کی طبیعت اور مزاج اصلاح کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ جس کی ایک زندہ جاوید مثال فیضان سنت نامی کتاب ہے۔
ماشاءاللہ۔ تو علامہ صاحب کیا فرما رہے تھے کہ امیر اہل سنت اللہ تعالیٰ عزوجل نے ان کو وہ کمال دیا کہ آپ کی سطر سطر سے عشق رسول جھلکتا ہے، یا اس طرح کے کچھ الفاظ کہ امیر اہل سنت کا جو قلم ہے وہ جب لکھتا ہے تو زور قلم ایسا کہ جو پڑھے تو اس کے دل میں بھی عشق رسول جگہ بنا جائے، اس کے دل میں بھی عشق رسول بس جائے، اور اس کے دل کے اندر بھی عشق رسول سما جائے۔ تو امیر اہل سنت اور ایسے امیر اہل سنت کے جن کو عاشق رسول کہتے ہیں، اور علماء بھی جب گفتگو کرتے ہیں تو یہی ان کا انداز ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عزوجل نے واقعتاً ان میں جو کمالات رکھے ہیں، ان میں جو چیزیں رکھ دی ہیں، ان کو جو اللہ نے عطا فرمایا ہے، یہ رب کا خاص ان پر کرم ہے۔ اور اس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ تصوف کے حوالے سے میں چند چیزیں آپ سے عرض کروں گا۔ تو تصوف میں حضرت سیدنا ازدیار بن سلیمان فارسی علیہ رحمۃ اللہ الکافی سے مروی ہے کہ حضرت جنید بن محمد علیہ رحمۃ اللہ الصمد سے تصوف کے متعلق سوال کیا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ اب ان سے جب پوچھا گیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، تصوف ایک ایسا نام ہے، تصوف ایک ایسا نام ہے جو 10 معانی پر مشتمل ہے، اس میں 10 معانی ہیں۔ آپ نے پہلا بیان کیا، کہا دنیا کی ہر شے میں کثرت کی بجائے قلت پر ہی اکتفا کر لینا، یہ تصوف کا ایک معنی انہوں نے بیان کیا۔ دوسری بات کہی، کہا اسباب پر بھروسہ کرنے کی بجائے اللہ عز و جل پر دل سے اعتماد رکھنا، یعنی اللہ پر جو اعتماد ہے وہ دل سے ہو، اسباب پر بھروسہ نہیں ہو۔ آج ہم اپنی کیفیت اور معاشرے میں لوگوں کو دیکھیں کہ ہر شے کی کثرت پر دل زیادہ جاتا ہے، لیکن جو صوفی ہوا کرتے ہیں جن کے دل میں تصوف گھر کر لیتا ہے اور واقعی تصوف ہوتا ہے، تو ان کا انداز کیا ہے، وہ قلت پر، تھوڑے پر بھی اکتفا کرتے ہیں، تھوڑے پر بھی ان کو بڑی برکت نصیب ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جب اسباب پر بھروسے کی بات کریں تو عام انداز میں ہم مطلب لوگ جب اس چیز کو دیکھتے ہیں تو اسباب پر بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ جو چیزیں ہیں ان پر بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں بچائیں گی، یہ چیزیں برکت دیں گی، ان چیزوں کی وجہ سے یہ ہوگا، تو ظاہری اسباب پر بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اولیاء جو ہیں وہ جب تصوف کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس شخص کے دل میں یہ چیز آ گئی اور جس میں صوفیزم آ گیا اب وہ بندہ جو ہے وہ اسباب پر بھروسہ نہیں کرتا بلکہ اللہ عز و جل پر دل سے اعتماد کرتا، اس کو رب پر اعتماد ہوتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ ضرورت کی ہیں، ان پر عمل ہے، ان چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کا زیادہ سے زیادہ جو بھروسہ ہے وہ کس چیز پر ہے؟ وہ اس چیز پر ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل پر اعتماد ہے، رب پر ان کو اعتماد ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا معنی جو بیان کیا، کہا وہ تیسرا معنی یہ ہے کہ صحت اور تندرستی میں نفلی عبادات میں رغبت رکھتا ہے۔ ہم دیکھیں کہ جو جس کے دل میں تصوف اترا یا تصوف آ گیا سمجھو، تو وہ صحت اور تندرستی میں نفلی عبادات کو فوقیت دے گا، نفلی عبادات میں رغبت رکھے گا۔ اور چوتھی بات ارشاد فرمائی، دنیا چھوٹ جانے پر بھیک مانگنے اور شکوا اور شکایات کرنے، دنیا چھوٹ گئی ہے اب بھیک مانگنا شروع کر دے ماذا اللہ، یا شکوا شکایت کرنے کی بجائے وہ صبر کرتا ہے، تھوڑا ہے صبر کرتا ہے، مانگتا نہیں کسی سے، کسی سے ہاتھ پھیلا کر اس سے کچھ نہیں لینے کی کوشش کرتا بلکہ وہ صبر کرتا ہے۔ اور پانچویں بات جو ارشاد فرمائی، کہا کسی چیز کے پائے جانے کے باوجود بھی استعمال کے وقت تمیز رکھنا۔ اب اس کو مل گیا، اللہ کی طرف سے اس کو دیا ہے، اب اس کے پاس ہے، جب اس کے پاس ہے تو اس کو جب خرچ کرنا ہے نا، خرچ کرتے ہوئے ایسا نہیں کہ بے دریغ فضول خرچی کر رہا ہے، تمیز ہی نہیں ہے۔ اب یہ شخص جب جس کے اندر یہ تصوف آ جاتا ہے، وہ ہر ہر لحاظ سے حساس ہو جاتا ہے، اس کی حساسیت کو سمجھتا ہے، وہ اس چیز کو خرچ کرنے میں بھی دیکھتا ہے کس انداز میں کرنا ہے۔ اور پھر چھٹی بات، کہا ساری مشغولیت ترک کر کے ذکر اللہ میں مشغول رہتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی مشغول اس کی جتنی بھی مصروفیات ہوں، جتنے بھی معاملات ہوں، ان تمام کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، صرف اور صرف جس چیز میں لگ جاتا ہے وہ کیا، ذکر اللہ، یعنی اللہ کے ذکر میں لگ جاتا ہے۔ اور پھر ساتویں بات، کہا تمام اذکار کے مقابلے میں ذکر خفی کرتا ہے۔ آٹھویں بات، کہا وساوس کے باوجود اخلاص پر ثابت قدم رہتا ہے۔ یعنی تصوف کے حصول والا شخص جو ہے، وہ جو صوفی کہلانے کا حقدار ہے، اس شخص کے اندر یہ صلاحیت یا یہ اس کے اندر یہ عادت آ جاتی ہے، اس کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے، اس کا ایک پلس پوائنٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ وساوس کے باوجود، وسوسے تو آتے ہیں، طرح طرح کے وسوسے آتے ہیں، اب دیکھیں تھوڑی سی نیکی کی، او بھائی تم عزت ماں تو بڑے نیک ہو گئے، ماشاءاللہ نفل ادا کرتا ہے، میں تو اللہ کا بڑا نیک بندہ ہوں، سنت قبلیہ ہمیشہ پہلے ہی ادا کرتا ہوں، اور دیگر کئی طرح کی چیزیں، کوئی اچھا عمل کیا وسوسہ آئے گا، اچھا عمل کیا وسوسہ آئے گا، اب یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں یہ کیا کرتے ہیں، جو واقعی صوفی کہلانے کے لائق ہیں، صوفی کہلانے کے اہل ہیں، ان کے دل میں یہ چیزیں آتی نہیں، وسوسے آ رہے ہیں، ان کو سائڈ پہ، اخلاص للہیت، اللہ کی طرف، اللہ کی طرف، یہ عمل اللہ کے لیے، یہ چیز بار بار اپنے اندر بلاتے رہیں گے۔ اسی طرح نمبر نو جو بات ارشاد فرمائی، کہا شک کے باوجود یقین کو متزلزل نہیں ہونے دیتے، کہیں شک ہے تو شک کے باوجود یقین کو متزلزل نہیں ہونے دیتے۔ اور ایسے جو اللہ کے نیک بندے ہوا کرتے ہیں، خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ان میں یہ درجہ بہت زیادہ ہوا کرتا ہے۔ اور نمبر دس جو بات ارشاد فرمائی، استراب اور وحشت کے وقت اللہ کی طرف متوجہ ہو کر سکون حاصل کرتے ہیں۔ کسی کو استراب ہے، بے چینی ہے، وحشت ہے، ڈر ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی خوف لاحق ہو رہا ہے، کسی طرح کی بھی کوئی چیز کے جس کی سبب سے یہ بندہ کسی پریشانی میں گر رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، متوجہ ہوتا ہے اور سکون پاتا ہے۔ آپ ان چیزوں کو دیکھیں کہ جو بیان کی گئیں، آج ہم امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کی ہسٹری کو دیکھنا شروع کریں، آپ کی سیرت کو دیکھنا شروع کریں، آپ کی مبارک زندگی کے پہلوؤں کو دیکھنا شروع کریں۔ آج سے کئی سال پہلے تک سے مدنی چینل کے ناظرین مختلف انداز میں جنہوں نے بھی امیر اہل سنت کو دیکھا، بعض نے قریب سے دیکھا، بعض نے بہت قریب سے دیکھا، یعنی ساتھ سفر کا موقع ملا، ساتھ رہنے کا موقع ملا، بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے مدنی چینل کے ذریعے سے آپ کے بیانات کو، آپ کے انداز کو، آپ کی مختلف چیزوں کو دیکھا۔ اچھا، بعض ایسے ہوں گے جو کئی سالوں سے، 10 سال سے 20 سال سے 15 سال سے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ تو امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کا انداز آپ دیکھ لیں، دنیا کی کیا نعمت نہیں، کون سی نعمت نہیں جو اللہ نے ان کو نہیں دی، امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کے چاہنے والوں کی کتنی بڑی تعداد ہے، لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں میں آج کہہ سکتے ہیں، لاکھوں سے تو کراس کر گئی ہے، پکی بات ہے، لاکھوں سے تو کراس کر چکی ہے۔ اب جب کراس کر چکی ہے اتنی بڑی تعداد جو امیر اہل سنت سے فیضیاب ہو رہی ہے، آپ کی بارگاہ میں بڑھ رہی ہے، آج جو دنیا میں ایک عام انداز ہے کہ بعض ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ بھئی تحائف آ رہے ہیں، چیزیں آ رہی ہیں، یہ تحفہ آ گیا، یہاں سے یہ چیز آ گئی، وہ چیز آ گیا، بڑھ رہا ہے بینک بیلنس، بڑھ رہا ہے، میں کہتا ہوں آپ دیکھ لیں امیر اہل سنت کے نام پر کتنے اکاؤنٹ ہیں، کتنا بینک بیلنس ہے، کیا بنایا انہوں نے، کیا کثرت اور جمع کے اندر لگے، ارے نہیں، امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی نے جب دین کے لیے کام کیا اور دین کے لیے آپ آگے بڑھے تو امیر اہل سنت نے ہر چیز، ہر پراپرٹی جو دین کے لیے آئی اس کو فضان مدینہ، اس کو جامعۃ المدینہ، اس کو مدرسۃ المدینہ، اور آج اسلامک سسٹم میں، ایجوکیشن سسٹم میں جب ورک کرنے کا وقت آیا کہ امیر اہل سنت نے اس کی اجازت فرمائی اور کہا کہ اب دنیا میں ہمارے مسلمانوں کے ان بچوں کے لیے کہ جن کو تعلیم اس انداز میں دی جائے کہ ہماری نسلوں کی بہتری ہو اور نسلیں جو ہیں وہ اسلام کے مطابق عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہی ہوں، اور یہ بچے آگے فیوچر میں، مستقبل میں ایک ہونہار آج کے اسٹوڈنٹ کل کے اس معاشرے کی مہار سنبھالیں، آگے بڑھیں، لیڈر بنیں، کسی بھی جگہ پر پہنچے، کسی مقام پر پہنچے تو وہ دین سیکھے ہوئے ہوں، وہ انہوں نے جس طرح دنیا حاصل کی ہو وہ دنیا ایسی کہ ان کے اندر قرآن کی تعلیم بھی ہو، حدیث کا علم بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو، سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ ہو، ایک بہترین صالح مسلمان بن کر دنیا میں وہ آئے، وہ ایسا معاشرہ کریٹ ہو، تو اس کے لیے امیر علیہ سنت نے کیا کیا، اپنی ان تمام چیزوں کو کہ جو کثرت اپنی طرف موو کرنے کی بجائے آپ نے کیا کیا، دین کی خدمات کے لیے جامعۃ المدینہ بنا دیے، مدرسۃ المدینہ بنا دیے، اور ان جگہوں پر ان چیزوں کو موو کر دیا، ان کی طرف وہ کر دیا، اور دعوت اسلامی کے نام پر اتنی بڑی تحریک کو بنا کر جو آپ نے یہ انداز دیا ہے، آپ دیکھیں جو صوفیہ کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں اس کے اندر امیر اہل سنت نے کس طرح اسباب پر بھروسہ نہیں بلکہ ہمیشہ کیا کیا، اللہ پر اعتماد کیا، اور رب کریم رؤوف الرحیم کے خاص کرم سے امیر اہل سنت جو فرماتے چلے جاتے، رب سے دعائیں کرتے چلے جاتے، اللہ ان کو پوری کرتا چلا جاتا، اور آج الحمدللہ کتنی تیزی کے ساتھ، کس برق رفتاری کے ساتھ الحمدللہ دعوت اسلامی ترقی کے زینے چڑھ رہی ہے، کبھی ایک شعبے کا آغاز ہوتا ہے تو وہ ترقی کرتا ہے، دوسرے شعبے کا آغاز ہو جاتا ہے، بڑھتے بڑھتے آج کتنے شعبہ جات ہو چکے، مختلف ڈپارٹس میں جو دعوت اسلامی ورک کر رہی ہے اور دعوت اسلامی جو مدنی کام کر رہی ہے آپ اس کو دیکھ لیں، اور امیر اہل سنت نے جس طریقے سے صحت و تندرستی میں، نفلی عبادات میں رغبت، اس بات کو اگر ہم دیکھیں تو امیر اہل سنت میں آپ مجھے یہ بتائیں، نفلی عبادات کا ذوق آج کے دور میں کس نے دیا؟ ہم اولیاء کے بارے میں سنتے ضرور تھے، پڑھتے ضرور تھے، یا پھر بزرگوں سے سنتے ضرور تھے کہ اللہ کے نیک بندے یوں ہوا کرتے ہیں، ان کے یہ اعمال ہوتے ہیں، وہ ایسے عمل کرتے ہیں، اچھا اس ان کے عمل میں ایک چاشنی ہوتی ہے، وہ رب سے لگاؤ رکھتے ہیں، ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ کی باتیں کرتے ہیں، رب سے ان کا ایک ذوق ایسا ہوتا ہے، وقت ملتا ہے نوافل شروع کر دیتے ہیں، کبھی صحابہ کی ہسٹری کو دیکھیں، ان کی سیرت کو دیکھیں، وہاں سے چیز ملتی، صحابہ کرام مسجد میں پہنچے ہیں، صلاۃ جو ہے مسجد ادا کر رہے ہیں، صلاۃ الوضو ادا کر رہے ہیں، تو مختلف چیزیں، یہ صرف ایک نام سا لگتا تھا کسی دور میں، لیکن آج میں یہ دعوت دیتا ہوں آپ کو، آئیں آگے بڑھیں، امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کی سیرت کو قریب سے جانچیں، قریب سے دیکھیں، مدنی مذاکروں میں شرکت کر کے ان الفاظ اور ان چیزوں پر، ان گفتگو پر توجہ دیں، اور پھر آپ کے عمل کو بھی دیکھیں، تہجد پڑھنا، اشراق و چاشت پڑھنا، اوابین پڑھنا، صلاۃ التوبہ پڑھنا، اور اسلامی بھائیوں کو بھی ان نوافل کی ترغیب دلانا، مدنی انعامات کے ذریعے سے ہو، مدنی قافلوں کے ذریعے سے ہو، کہ وہاں قافلوں میں جا کر ان عبادات میں اپنا ذوق جو ہے اور بڑھائیں، اپنا شوق اور بڑھائیں، خود بھی عبادت کریں اور دوسروں کو بھی عبادت پہ لگائیں۔ صوفیہ کا پہلے ایک انداز سنتے تھے، پڑھنے میں ملتا تھا کہ وہ اپنے مریدین کو خاص ایک جنگل میں بھیج دیا کرتے کہ جاؤ وہاں جا کر اتنے دن تک عبادت کرو، اتنے دن تک وہاں ٹھہرے رہو، یہ عمل کرنا ہے، یہ چیزیں کرنی ہیں، لیکن امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی نے دور جدید کے اعتبار سے ایک ایسی چیز دی کہ باہر نکل کر لوگوں کو نیکی کی دعوت دینی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کے پیارے انداز کو بھی آپ نے اس انداز میں عام کیا کہ آج دنیا و آخرت کی بھلائیاں ہر مومن کے لیے بکھیرنے کے لیے اسلامی بھائی مدنی پھول عام کر رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کریم رؤوف الرحیم امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم فرمائے، اور ان کے صدقے سے دنیا و آخرت کی ہم سب کو بھلائیاں نصیب فرمائے۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل، انشاءاللہ عزوجل اگلے سلسلے میں پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک اور چند نئے مہمانوں اور دوستوں کے ساتھ، اسلامیوں کے ساتھ۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری۔ مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری۔